الحمد لله نحمده ونصلي على رسوله الكريم. جو بیان آج ہونا تھا ختم قرآن پہ وہ تو انشاءاللہ کل ہوگا. سمجھ رہے ہیں؟ دوبارہ سے وہی ڈانٹ ٹپٹ شروع ہے. جو بیان آج ہونا تھا وہ کب ہوگا؟ کل ویسے بھی 27ویں شب ہے, اس کا ایکو تو ختم کریں بھائی. کل 27ویں شب ہے نا, تو ویسے بھی تھوڑا سا نماز روزے میں دل لگا لیں. عید کے بعد تو پتہ ہی ہے سب کو. تو کل خواتین کے لیے بھی اسی طرح یہاں انتظام کیا جائے گا پردے میں, مردوں کے لیے بھی. آج میں اس لیے تھوڑی سی بات کر رہا ہوں کہ انٹرنیٹ پہ بہت سے لوگوں کو آج کا بتا دیا تھا, اور بہت سے ایسے ہوں گے جن کو کل آنا ان کے لیے شاید ممکن نہ ہو. تو یہ سوچ کے کہ بیان نہیں تو بیان کا ساشا ہو جائے, تھوڑا سا تھوڑی سی بات ہو جائے. سمجھ لیں؟ تو بیان نہیں ہوگا, بس 5-10 منٹ کی تھوڑی سی بات آپ کے سامنے کروں گا. بیان تو دعا میں کافی لمبا ہو گیا ہے, ٹھیک ہے نا. تھوڑی سی بات یہ ہے, جو دعا کریں تھوڑی ہی رہے, کیونکہ میری تھوڑی سی بھی بعض دفعہ بہت لمبی ہو جاتی ہے. تھوڑی سی بات یہ کہ ماشاءاللہ آپ لوگ آئے, نماز پڑھی آپ لوگوں نے. یہ اللہ کا بہت بڑا احسان ہے کہ ہمارا دین محفوظ ہے. ہمارا دین کیا ہے؟ محفوظ. جو جو کام صحابہ نے کیا, تابعین نے کیا, وہ ہم کرتے چلے آ رہے ہیں. میرا ایک مرتبہ بیان تھا تراوی کے بارے میں کہ تراوی کی کل رکعتیں ہیں کتنی. اس پہ میں نے تھوڑا تحقیق کی تو بڑی دلچسپ حدیثیں سامنے آئیں اور مزہ آ گیا پڑھ کے. سنن بحقی میں اور مصنف ابن ابی شیبہ میں, مصنف عبد الرزاق میں بہت ساری روایتیں ہیں صحابہ کرام اور تابعین سے کہ جب رمضان کا چاند نظر آتا تو وہ کیا کرتے تھے. عبداللہ بن مسعود کے بارے میں, جیسے ہی چاند نظر آتا مسجد میں آ جاتے, عشاء کی نماز کے بعد لوگوں کو 20 رکعت نماز پڑھاتے تھے. حالانکہ عبداللہ بن مسعود کوفہ میں تھے, اور حضرت عمر نے جو تراوی شروع کی تھی وہ کہاں؟ مدینہ میں. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کو معلوم تھا کہ یہ عمل کس کا ہے, یہ نبی کا عمل ہے. حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے جتنے شاگرد تھے کوفہ میں, کسی شخص نے سوال کیا غالباً حضرت حسن بصری رحمہ اللہ سے کہ حضرت علی کیا رمضان میں رات کو تراوی میں امامت کرتے تھے؟ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ سوال پوچھنے والے کا مقصد شاید طنز تھا کہ خلیفہ راشد تو امامت نہیں کرتے تھے. تو حضرت حسن نے جواب دیا کہ علی رضی اللہ تعالی عنہ کے 3 مشہور شاگرد ہیں جو سب سے قریبی, ابو البختری رحمہ اللہ, اور ان میں بھی سب سے مشہور زادان, اور تیسرا بھی نام بتایا جو اس وقت ذہن میں نہیں آ رہا. فرمایا جیسے ہی رمضان کا چاند نظر آتا حضرت ابو البختری اپنے بیوی بچوں کو بھی مسجد میں لے آتے تھے. کس کو؟ عشاء کے بعد اپنے بیوی بچوں کو لے آتے تھے مسجدوں میں, اور قرآن سنانا شروع کر دیتے تھے. تو ان کا مقصد یہ تھا کہ علی کے اتنے قریبی شاگرد جب امامت کر رہے ہیں تو یقیناً یہ کام انہوں نے کس سے سیکھا ہے؟ حضرت علی سے. تو یہ جو تراوی کی نماز ہے, یہ ایک بھی ایک اسلام کا ایک معجزہ ہے. معجزہ. صحیح حدیث میں ہے کہ حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے جب لوگوں کو جمع کیا رات کو 20 رکعت تراوی پر, حالانکہ صحابہ بدعت سے اتنی نفرت کرتے تھے, اتنی نفرت کرتے تھے کہ اس کی بہت ساری مثالیں ہیں, وہ 2 رکعت بھی جماعت سے نہیں پڑھواتے تھے مسجد میں. تو جمع کیا, اس کے بعد خطوط جاری کر دیے پوری سلطنت میں کہ رمضان میں یہ عمل شروع کرایا جائے, کیونکہ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت. حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ رمضان کے آخری عشرے میں, یا رمضان میں جب رات کو مسجد نبوی آتے, تو فرماتے اللہ عمر کی قبر کو نور سے بھر دے جس نے ہماری مسجدوں کو آباد کر دیا. لیکن ان کی جو تراوی تھی وہ ایسی تراوی تھی کہ ہماری تراوی ان کے مقابلے میں تراوی کا ساشا ہے. ساشا تو بار بار سمجھتے رہتے ہیں نا. ان کی تراوی جو شروع ہوتی تھی, حضرت عثمان کے بارے میں آتا ہے کہ عشاء کے بعد شروع کرتے تھے اور سحری میں اپنے پاؤں پہ گھر چل کے جانے کے قابل, بولو بھائی, نہیں رہتے تھے. لاٹھیوں سے سہارا لے کے گھر جاتے تھے, لاٹھیوں سے سہارا لے کے, دیوار کو پکڑ پکڑ کے ایسے, کیونکہ اللہ نے قرآن میں فرمایا قومو للہ قانتین, اللہ کے سامنے فرما بردار بن کے کھڑے ہو جاؤ. تو وہ جانتے تھے کہ فرض نماز میں ایسے فرما بردار بن کے کھڑے ہونا ممکن نہیں ہے, کیونکہ فرض تو سب پہ فرض ہے نا. اس میں حکم ہے امام مختصر نماز پڑھائے, لمبا قیام نہیں کر سکتے فرض میں. اور عام دنوں میں نوافل میں بھی اتنا لمبا قیام اس لیے نہیں کر سکتے کہ سب قرآن پڑھنا جانتے نہیں ہیں. صحابہ میں بھی سارے حافظ نہیں تھے, چند ایک ہی حافظ ہوتے تھے, سارے حافظ نہیں تھے صحابہ میں, چند ایک حافظ. تو وہ بھی پورا قرآن کیسے پڑھے اتنا لمبا قیام, جس کا قرآن میں اللہ نے حکم دیا ہے کہ اللہ کے سامنے قانتین فرما بردار بن کے کھڑے ہو جاؤ, ایسے جیسے بت بن کے کھڑے ہو جاؤ, دیکھنے سے لگے کہ یہ کسی کی عبادت کر رہے ہیں. تو یہ ممکن جبھی ہے جب سنانے والا پڑھ سکتا ہو اور آپ اس کی اقتدا میں پڑھ لیں. عام حالات میں یہ ممکن نہیں ہے. ایک دو افراد کی تو جماعت ہو سکتی ہے, ایک زیادہ افراد کی جماعت مکروہ ہے, جائز نہیں ہے. تو صحابہ کرام کو یہ موقع کب ملتا تھا, بولو نا بھائی, رمضان میں اور تراوی میں. تو اس موقع سے وہ بھرپور فائدہ اٹھاتے تھے, بھرپور فائدہ. بھرپور کا مطلب کیا ہے کہ بس کھڑے ہو جاؤ, جب اللہ کی طرف سے پابندی لگے گی نا, کیونکہ اللہ کی طرف سے صبح سحری میں تو پابندی لگ جاتی ہے, اب نماز پڑھنے کی اجازت نہیں, اب سحری کھا کے روزہ رکھو. اور نوافل ویسے بھی صبح صادق کے بعد ممنوع ہیں. تو چونکہ اللہ کی طرف سے پابندی لگی تو لگ گئی, ورنہ حکم کیا تھا, بس کھڑے رہو. اتنے لمبے لمبے قیام, پتہ نہیں کتنے قرآن ختم کرتے تھے. یہ تو ہم جو ایک ختم کرتے ہیں نا, یہ آخری درجہ ہے. علامہ شامی رحمہ اللہ نے بھی لکھا ہے کہ اصل مستحب یہ کہ ہر عشرے میں ایک قرآن ختم کرے کم از کم. وہ انہوں نے اپنے دور کے لحاظ سے نا, آج سے 200 سال پہلے انہوں نے دیکھا کہ لوگوں کی قوت کمزور ہے. آج سے کتنے 100 سال پہلے, آپ لوگ کو میری آواز آ رہی ہے, صرف تصویر ہی آ رہی ہے, آواز سمجھ میں آ رہی ہے نا. 200 سال پہلے علامہ شامی, تقریباً 200 سال, اس میں لکھا ہے کہ کم سے کم درجہ کیا ہے, پہلے عشرے میں ایک, دوسرے عشرے میں ایک, اور آخر میں 9 دنوں میں ایک. کمزوروں کے لیے ایک پیکج نکالا انہوں نے, ٹھیک ہے نا, کہ اب اتنا تو نہیں کر سکتے صحابہ کرام کی طرح. تو اگر وہ ہم لوگ کو دیکھ لیتے, ہم جیسے کمزوروں کو دیکھ لیتے نا, جو اس میں جھول, میں تو دیکھتا ہوں نا سلام پھیر کے, کوئی یوں گر رہا ہوتا ہے, کوئی اس طرف گر رہا ہوتا ہے, یوں آتے بس دیکھتے ہیں, پھر ہوتے بھی یوں کر کے نا, پھر یوں گردن جھکا لیتے ہیں. وہ تازگی اور وہ سب ختم, 2-4 رکعتوں کے بعد یہ حال ہوتا ہے. امام مجبور ہے, ورنہ اس کا بھی یہی حال ہوتا, اس کو تو پڑھنا ہے. تو اگر وہ ہمارے ہمیں دیکھ لیتے نا, تو وہ کہتے ہیں تم لوگ ایک بھی پڑھ لو غنیمت ہے. اس لیے علماء کہتے ہیں کہ تراوی مسجدوں میں پورے رمضان میں ایک ہی قرآن ختم ہونا چاہیے, کیونکہ لوگ افورڈ نہیں کر سکتے. تو یہ بھی غنیمت ہے, ایک بھی سن لیتے ہیں, ایک بھی پڑھ لیتے ہیں. تو اس لیے میں کہہ رہا ہوں نا کہ ہم صحابہ کی نقل اتارنے کی کوشش کرتے ہیں, ورنہ اس جیسی عبادت کا ہم تصور نہیں کر سکتے. وہ رات کو کھڑے ہوتے تھے اور سحری کے وقت میں, اور آخری عشرے میں حضرت عمر کے دور میں جو عبی ابن کعب رضی اللہ تعالی عنہ, جو زبردست قاری تھے, جن کو حضرت عمر نے کھڑا کیا تھا امامت کے لیے, یہ نبی کے دور میں بھی امام رہے ہیں. حضرت عبی ابن کعب کو یہ فضیلت حاصل ہے. کہ بہت بہترین آواز تھی ان کی اور بہت اچھا پڑھتے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ان کی اقتدا میں نماز پڑھی ہے باقاعدہ. تو یہ جو تھے یہ مسجد نبوی میں جب نماز پڑھاتے تھے لوگوں کو تو آخری عشرے میں غائب ہو جاتے تھے. آخری عشرے میں کہتے تھے کسی اور کو امام بناؤ, میں نہیں پڑھاؤں گا. کیوں بھائی؟ اس لیے کہ میں انفرادی پڑھوں گا, اس سے بھی لمبی. صحیح ہے نا؟ انفرادی پڑھوں گا, اس سے بھی طویل. کیونکہ اس میں تو پھر بھی رکوع اور سجود لمبے ہو رہے ہیں نا, لوگوں کو تھوڑا سا ریلیکس ہو جاتے ہیں اس میں. رکوع میں لوگ کہتے ہیں اللہ کرے تراوی میں امام سمیع اللہ دیر سے گئے. صحیح نا؟ سجدے میں جائے تو تھوڑا سکون مل جاتا ہے. تو وہ کیا کرتے تھے, عبی بن کعب چھوڑ چھاڑ کے گھر جا کے پڑھتے تھے تراوی, تاکہ اور زیادہ خشوع و خضوع سے پڑھ سکیں. تو حدیث میں آتا ہے کہ صحابہ کہتے تھے فر عبی, عبی فرار ہو گیا. صحیح نا؟ عبی بن کعب بھاگ گیا, ایسے ان کے الفاظ ہیں نا, وہ تو ایک دوسرے کو کہہ سکتے بھاگ گیا بھائی, امام بھاگ گیا. تو وہ بھاگنا اس لیے نہیں تھا کہ نماز سے, بلکہ بھائی اب آخری عشرہ ہے, اب ہم ہیں اور اللہ ہمارے سامنے, بس عبادت کرنے دو. حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کی طرف حضرت عمر نے ایک دفعہ اشارہ کیا اور فرمایا مجھے اس شخص سے کیوں محبت نہ ہو, بھلا کیوں میں اس سے عشق نہ کروں, محبت نہ کروں, میں نے اسے دیکھا ہے کہ اس نے وتر کی ایک رکعت میں حجر اسود کے سامنے کھڑے ہو کر پورا قرآن ختم کیا ہے. سمجھ رہے ہیں؟ وتر کی ایک رکعت میں اس نے حجر اسود کے سامنے پورا قرآن قیام کیا, اتنا لمبا الحمد سے شروع کیا والناس پہ ختم کر کے رکوع کیا ہے. تو ان کی جو عبادتیں تھیں وہ بہت زیادہ, خود حضرت عمر کم عبادت کرتے تھے, راتوں کو اتنی تہجد پڑھتے, اتنی نماز پڑھتے. ایک دفعہ کہیں نکاح کا پیغام بھیجا حضرت ام کلثوم کے ہاں, تو انہوں نے فرمایا قبول نہیں ہے. قبول بولو بھائی, نہیں ہے. کیوں؟ کہا اللہ کے خوف سے رونے کے علاوہ ان کا کوئی کام ہی نہیں ہے, تو ایسا شوہر مجھے قبول, بولو نا بھائی, نہیں ہے. شوہر تو ذرا خوش مزاج ہو, گپ شپ بھی ہو, یہ تو ہر وقت اللہ کے خوف سے روتے رہتے ہیں. اس بنیاد پر رشتے کا انکار, کیونکہ وہ کہتی بھائی اللہ کا خوف بھی تھوڑا اعتدال سے ہو نا. حضرت طلحہ رضی اللہ عنہ نے پیغام بھیجا تو قبول کیا, فرمایا کہ ہاں وہ خوش مزاج ہیں. تو حضرت طلحہ بھی بہت بڑے صحابی عشرہ مبشرہ میں سے, مگر خوف کا اتنا غلبہ نہیں. حضرت عمر پہ اللہ کے خوف کا بہت زیادہ غلبہ. اور وہ لوگ, یہ تو نوافل ہیں, تراویح ہو گئی, تہجد ہو گئی, جو فرائض پڑھتے تھے نا وہ لوگ, جن کے بارے میں نبی نے فرمایا کہ ہلکی نماز پڑھاؤ, امام کو کہا مختصر نماز پڑھاؤ, تو ان کی مختصر کیسی ہوتی تھی؟ ان کی جو فرض مختصر ہوتی تھی نا وہ کیسے ہوتی تھی؟ حضرت ابو بکر جب فجر کی نماز شروع کرتے اول وقت میں, بالکل اندھیرے میں, تو حدیث کے الفاظ ہیں, امام طحاوی نے اپنی سند سے روایت کی کہ بعض دفعہ ایسا ہوتا کہ جب سلام پھیرتے تو حضرت عمر غصے میں فرماتے کادت الشمس ان تطلع, قریب تھا کہ سورج طلوع ہو جاتا. کیا مطلب؟ ہماری نمازیں گئی تھیں, تھوڑا سورج کا تو خیال کریں. یہ حدیث امام طحاوی نے ذکر کی ہے اس بات پر کہ سورج کا ذرا سا بھی کنارہ نکل آئے نا فجر کی نماز کے دوران تو نماز فاسد ہو جاتی ہے, ٹوٹ جاتی ہے. سمجھ رہے ہیں؟ اس لیے حضرت عمر نے کیا فرمایا, کادت الشمس ان تطلع, قریب تھا کہ اے امام, اے ابو بکر, سورج نکل گیا, نمازوں کا بیڑا غرق ہونے والا تھا ہماری. حضرت ابو بکر نے اسی میں جواب دیا, اسی طرز میں فرمایا ان طلعت لم تجدنا غافلین, اے عمر اگر سورج نکل گیا تو ہمیں غافل نہیں پائے گا. کیا مطلب؟ ہمیں اس سے پہلے سلام پھیر چکے ہوں گے, ہم نماز پڑھتے ہیں لمبی مگر اس کا خیال کرتے ہیں کہ سورج نہ نکلے, نکلے گا تو ہمیں غافل نہیں پائے گا کہ غفلت میں ہم آگے تک نماز کھینچ لیں. جیسا ادھر سے انداز یہاں سے بھی ویسا ہی جواب. حضرت عمر پھر چپ, پھر ٹھیک ہے بھائی, اگلے دن سے پھر شروع کر دی. تو کب شروع کرا رہے ہیں؟ صبح صادق جب شروع ہو رہی ہے اس وقت, اور ختم کب ہو رہی ہے؟ نہیں, بہت سے ائمہ نے استدلال کیا ہے نا, جیسے سعودی عرب میں فجر کی نماز اول وقت میں ہوتی ہے, جبکہ احناف کے نزدیک سنت ہے فجر کی نماز روشنی میں پڑھنا, تو احناف اس کا یہی جواب دیتے ہیں کہ صحابہ جو اول وقت میں پڑھتے تھے نا, وہ اس لیے کہ ان کو اتنی لمبی پڑھنی ہوتی تھی کہ وہ دیر سے شروع کرتے تو اتنی لمبی ہو نہیں سکتی تھی, ہم نے تو 5 منٹ کی پڑھنی ہوتی ہے, تو ہم اگر شروع میں کریں گے نا تو پبلک پہنچے گی نہیں وہ 5 منٹ والی نماز, سو رہے ہوں گے سارے. اس لیے نالائقوں کی, ہم جیسے نالائقوں کی رعایت کے لیے کہا جاتا ہے کہ روشنی میں پڑھو تاکہ یہ سارے نالائق پہنچ جائیں, تو ہم اس میں نہیں پہنچ رہے ہوتے, امام لیٹ ہوتا ہے, ٹھیک ہے نا. تو صحابہ کی نمازیں ایسی تھیں. حضرت عمر جب فجر پڑھاتے تھے تو وہ بہت لمبی, اعتراض تو کرنے ابو بکر رضی اللہ عنہ اتنی لمبی, لیکن جب اپنا باری آئی تو وہ اتنی لمبی پڑھاتے تھے اور اس میں روتے بہت تھے. حدیث میں ہے کہ سورہ یوسف تلاوت کی, اس میں جب اس آیت پہ پہنچے انما اشکو بثی وحزنی الی اللہ, حضرت یعقوب سے ان کے بیٹوں نے کہا کہ آپ روتے روتے ہلاک نہ ہو جائیں, تو فرمایا میں مخلوق سے شکایت نہیں کرتا اپنے غم کی, میں کس سے کر رہا ہوں؟ اللہ سے. وعلم من اللہ ما لا تعلمون, اور اللہ سے وہ امیدیں لگا کے بیٹھا ہوں جو تمہیں نہیں ہیں. جس کو امید ہوتی ہے وہ روتا بھی ہے اور انتظار بھی کرتا ہے. تو حضرت عمر یہ آیت پڑھی تو کہتے ہیں اتنا روئے کہ روتے روتے زمین پہ گر گئے, نماز میں گر گئے زمین پہ. حضرت عثمان کا دور آیا, اس میں حضرت عثمان پوری ایک رکعت میں سورہ یوسف پڑھتے تھے. ایک تابعی کا بیان ہے کہ مجھے سورہ یوسف زبانی یاد ہو گئی حضرت عثمان کے پیچھے نماز پڑھنے کی وجہ سے. روزانہ سورہ یوسف پڑھنے کا معمول تھا حضرت عثمان کا. بہت لمبی سورت ہے, 3 پاؤ پارے کے برابر ہے, اور ایک رکعت میں وہ بھی آرام سے اس پہ تسلی کے ساتھ اس کو پڑھنا. حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی جو عبادت تھی تو وہ مشہور یہ ہے کہ یہ ان تینوں اصحاب پہ حضرت علی نے عبادت زیادہ کی ہے. حضرت علی میں جو زہد فی الدنیا, دنیا سے بے رغبتی کا عنصر, بعض صحابہ میں بعض صفات ہوتی ہیں نا دوسروں سے زیادہ ممتاز ہوتی ہیں, تو حضرت علی کی جو زہد فی الدنیا ہے, دنیا سے بے رغبتی, وہ مشہور تھی. بہت زیادہ نماز پڑھتے تھے, بہت زیادہ. تو میرے بھائی یہ بڑی غنیمت کی بات ہے کہ ہم لوگ 8, 10, 20 آٹھ والے الگ ہیں, وہ 8 پڑھ کے نکل جاتے ہیں. مجھے لوگ کہتے ہیں 8 والوں کے خلاف بیان کرو, میں کہتا ہوں ان سے اچھے ہیں جو 8 بھی نہیں پڑھ رہے. چلو میں دیکھتا ہوں, یوں جب سلام پھیرتا ہوں مجھے پتا ہوتا ہے کہاں سے کون کون اٹھے گا, ٹھیک ہے نا, وہ مخصوص ہیں, وہ اٹھ کے نکل رہے ہوتے ہیں. چلو غنیمت ہے, کچھ نہ ہونے سے کچھ ہونا بہتر ہے. لیکن بس بیان کی بات میں ختم کرتا ہوں, میں نے عرض کیا تھا بیان نہیں ہوگا آج, بات ختم کرتا ہوں کہ دیکھو یہ اللہ کا انعام اہل اسلام پر ہے, یہود و نصارہ پر نہیں ہے, نہ ہندوؤں پر ہے. ان کی مسجدیں, ان کی عبادت گاہیں آباد نہیں ہیں. میں بالا وہاں گیا, عمر کوٹ گیا نا, تو دیکھو ہمیں مسجد میں کتنا مزہ آتا ہے, دل لگتا ہے نہیں لگتا. میں عمر کوٹ گیا تو وہاں ہندوؤں کے مندر تھے, میں نے بہت کہا میزبان سے کہ مجھے ذرا مندروں کی زیارت کرائیں, وہ 2-3 دن سے ٹہلا رہے, نہیں زیارت کرا دیں گے, کل پرسوں ایسے ٹال رہے تھے. میں نے کہا بھائی کیا مزہ ہے, میں یہ دیکھنا چاہتا ہوں کیا ہوتا ہے. انہوں نے کہا آپ برداشت نہیں کر سکتے, بے ہوش ہو جائیں گے. آپ اگر مندر کے اندر گئے تو بدبو اتنی ہے, کسی کے مذہب کھانے کا مذاق اڑانا مقصد نہیں ہے, ایک حقیقت بیان کر رہا ہوں. انہوں نے کہا جب مندر کے اندر گئے تو بدبو سے بے ہوش ہو جائیں گے, کیونکہ وہ بتوں پہ کوئی پیشاب وشاب ڈالا ہوا تھا انہوں نے لا کے, کچھ ان کی کوئی مذہبی رسم تھی. عیسائیوں کے مذہب خانوں کا حال دیکھ لو بیچاروں کا, ہفتے میں ایک دفعہ چرچ جاتے ہیں, اور ہم نے خود دیکھا ہے بغل میں لڑکی کا ہاتھ ہوتا ہے وہ لے کے جا رہے ہوتے ہیں. ان امتوں کو بھی, یہود و نصارہ پر بھی تورات اور انجیل نازل ہوئی تھی, ان پر بھی نازل ہوئی تھی, ان کو بھی حکم تھا تورات اور انجیل کی تلاوت کا. ان امتوں نے اپنی کتابوں کی قدر نہیں کی, حفاظت نہیں کی, جبکہ ہمارے اسلاف اور بزرگوں نے اللہ کی توفیق سے اس کتاب کو سینے سے لگایا ہے. یہ اس امت کی فضیلت ہے کہ یہ امت پچھلی امتوں کی طرح نہیں ہے. اس لیے اسلاف کو, بزرگوں کو برا بھلا کہنے والے وہ کبھی برحق نہیں ہو سکتے. یہ جو آج ہمیں قرآن پہنچا ہے نا, یہ انہی اسلاف اور انہی مدارس اور انہی بزرگوں کی قربانیوں کے نتیجے میں پہنچا ہے, انہی کی قربانیوں کے نتیجے میں. ان کا کتنا بڑا احسان, سب سے پہلے اس قرآن کو محفوظ کیا صحابہ نے, ایسے یاد کرتے تھے, بہت سارے, ٹھیک ہے سارے حافظ نہیں تھے لیکن بہت سارے نے حفظ کیا. پھر قراءتوں کا فن مدون ہوا. ایک عالم نے بڑی پیاری بات کہی, فرمایا کہ یہ جو قرآن مجید میں ایک لفظ آتا ہے لا تمنا, لا تمنا, ایک لفظ ہے آمنا, دونوں کا ایک ہی ہے نا, آمنا اور منا اس کے آخر میں بھی آ رہا ہے اور لا تمنا اس کے آخر میں بھی. لیکن عجیب بات یہ ہے کہ جتنے بھی مشہور قاری ہیں وہ لا تمنا جب پڑھیں گے تو منہ کو گول کرتے ہیں, لا تمنا پڑھیں گے ویسے ہی, آواز میں فرق نہیں ہوگا لیکن صرف ہونٹ گول ہوں گے, جبکہ عام لفظ آمنا پڑھیں گے تو منہ گول نہیں ہوگا. اس کی دلیل یہ ہے کہ قاری جو اپنی سند بیان کرتے ہیں نا, وہ کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب لا تمنا کا لفظ پڑھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہونٹ مبارک گول ہوئے تھے. سمجھ رہے ہو بات کو, نہیں سمجھ رہے, تلفظ میں فرق نہیں آیا لیکن آپ کے ہونٹ گول ہوئے. ہم پورا قرآن پڑھتے ہیں لیکن جب پڑھتے ہیں نا بسم اللہ مجریہا کو پڑھتے ہیں مجریہا و مرساہا, بسم اللہ مجریہا مجرے پڑھتے ہیں, کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجرے پڑھا ہے مجری نہیں پڑھا. ایک دو چھوٹی چھوٹی علمی نقطے کی باتیں اور بتاؤں, قرآن مجید میں جو کتابت کا طریقہ ہے نا, جو لکھا گیا ہے, یہ بھی ایک عجیب معجزہ ہے. قرآن مجید میں کے جو لکھائی ہے نا وہ عربی کے اصول و ضوابط کے مطابق نہیں ہے, سمجھ رہے ہیں؟ دیکھو ہم جب شین لکھتے ہیں عربی میں یا اردو میں تو تین شوشے ہوتے ہیں نا, ہے بھائی, ایک دفعہ, دو دفعہ, تین دفعہ, یہ شین مکمل ہوا. اس کے بعد شیئن میں جب یا لکھیں گے تو ایک شوشہ اور, اس کے بعد الف جس پہ حمزہ ہوگا, ہے یا نہیں؟ میرا خیال ہے میں ٹی وی میں آ رہا ہوں بھائی. شیئن کا جب لفظ لکھیں گے شیئن تو کتنے شوشے سمجھتے ہیں, دندانے کہہ لیں, شوشے کہہ لیں, ایک دو تین, یہ شین مکمل ہوا. اس کے بعد یا, اس کی یا کے نیچے دو نقطے, اس طرح شیئن لکھا جاتا ہے. لیکن پورے قرآن میں شیئن جہاں بھی لکھا ہوا ہے دو شوش, تین شوشے ہیں, شین کے دو اور جو تیسرا والا شین کا ہے نا اسی کے نیچے دو نقطے ڈال کے یا بنایا ہوا ہے اس کو, جو عربی قواعد اور ضوابط کے لحاظ سے غلط ہے. مگر صحابہ کا دور چونکہ ایسا دور تھا, پڑھے لکھے لوگ کمی تھے, تو جس کاتب نے جیسے لکھ دیا نا شیئن, چاہے وہ اس کے قلم کی غلطی کیوں نہ ہو, آج تک کسی میں مجال نہیں کہ اس کو کوئی پرنٹر یا کوئی جو ہے وہ تابعین میں کسی کاتب کو خیال آیا کہ بھئی یہ دو ڈلے میں ایک میں بڑھا دوں تاکہ شیئن صحیح ہو جائے. نہ, جیسا لکھ دیا گیا ویسا ختم, آج تک ایسا ہی لکھا جا رہا ہے. سمجھ میں آ رہی بات؟ ایک اور مثالیں بہت سی ہیں. اولائکہ کا لفظ تو آپ سب نے دیکھا ہے نا قرآن میں. اب دیکھو جہاں بھی اولائکہ کا لفظ آئے گا حمزہ کے بعد واو بھی لکھی جاتی ہے مگر پڑھی نہیں جاتی. آپ لوگ کو یہ نہیں پتا کہ اولائکہ کا لفظ قرآن میں ہے یا نہیں ہے. قرآن کا تو پتا ہے نا, قرآن بھی اللہ کی ایک کتاب ہے, اس میں ایک لفظ ہے اولائکہ, حمزہ کے بعد کیا ہے؟ واو. پورے قرآن میں اولائکہ کہیں بھی نہیں ہے, اولائکہ ہے مگر اس کے بعد واو بھی ہے. اب واو لکھا جا رہا ہے, پڑھا کیوں نہیں جا رہا؟ تو اگر پڑھا نہیں جا رہا تو لکھے ہوئے کو بھی ہٹا دو بھائی. تو بات یہ کہ صحابہ کرام میں پہلے زبر زیر پیش چونکہ نہیں تھے تو الیکا سے فرق کرنے کے لیے, کہ الیکا الفظ لفظ ہے اولائکہ الف, تو الف کے بعد واو لکھ دیتے تھے. لیکن بعد میں اس واو کو کسی نے تبدیل نہیں کیا. ایک اور مثال دے کے بس بات ختم کرتا ہوں میں. قرآن مجید میں اقرا بسم ربک الذی خلق ہم پڑھتے ہیں نا, لئن لم ینتہی لنسفعن بالناسیہ. لنسفعن میں عین دو زبر عن ہے, عین کے بعد الف بھی ہے جس کو تنوین پڑھتے ہیں. لغت کے قاعدوں کے لحاظ سے یہ کسی بھی لحاظ سے درست بیٹھتا ہی نہیں ہے, کیونکہ فعل پر تنوین آتی نہیں ہے. جو ورب ہے نا, ورب زبر زیر دو پیش یہ سب ناؤن پر آتے ہیں, ورب پہ نہیں آتے. لنسفان کا معنی ہم پکڑیں گے پیشانی کے بالوں سے, یہ فعل مضارع معلوم ہے, اور یہ نون تاکید کا تھا, عین نون زبر ان تھا اصل میں. یہ بھائی نہیں آ رہی نا بات سمجھ میں تو بتا دو بھائی. عین نون زبر ان, اس کا معنی ہے یہ نون تاکید کا فائدہ دیتا ہے, ہم ضرور اس نافرمان کو پیشانی سے پکڑیں گے, یہ مطلب ہے آیت کا. تو ہونا کیا چاہیے تھا؟ عین نون زبر عن. تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر جب یہ آیات نازل ہوئی اور شروع کی آیات ہیں, آپ نے کاتب وحی کو بلایا اور یہ آیات تلاوت کی. آپ علیہ السلام تو الف اور با کا فرق نہیں جانتے تھے, وہ آپ یہ کیسے جانتے تنوین کیسے لکھی جاتی ہے اور نون ساکن, یہ تو آپ کو علم ہی نہیں تھا. وما تخطہ بیمینی, قرآن کہتا ہے ان کے ہاتھ نے کبھی لکیر نہیں کھینچی ہے, ایک الف نہیں لکھا. تو آپ تو جانتے نہیں تھے نا کہ کاتب وحی سے کہتے ہاں بھائی صحیح لکھا ہے غلط لکھا ہے, ذرا پہلے ایک دفعہ بتا دو. تو جانتے, پوری زندگی آپ نے دیکھ کے قرآن کی تلاوت نہیں کی, زبانی پڑھائے ہمیشہ. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کاتب وحی کو بلایا, وہ چمڑا لے کر حاضر ہوئے جیسے چمڑے پہ لکھا جاتا تھا, جس کی قرآن نے قسم اٹھائی نا, وطور وکتاب مستور فی رقم منشور. تو چمڑے پہ اور کھال پہ ان چیزوں پہ لکھا جاتا تھا, ہڈیوں پہ. کاتب وحی آئے لکھے, آپ نے فرمایا آیت لکھو, لئن لم ینتہی لنسفعم من ناسیا. لنسفعم یعنی عین, تو اب ہونا تو چاہیے تھا عین نون زبر, لیکن آواز چونکہ تنوین کی آئی کاتب وحی کو, انہوں نے تنوین کے ساتھ لکھ لیا اس کو. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ گویا یہ اللہ نے ان سے غلطی کروائی. بعض غلطیاں بہت برکت کا سبب ہوتی ہیں. انہوں نے عین الف کر دیا, جو کہ اسم کے آخر میں آتا ہے, یہ الف فعل کے آخر میں نہیں آتا, کیونکہ پڑھنے میں فرق نہیں آ رہا, سنا جیسے ویسے کر دیا. بعد میں غور کیا ہوگا, بعد میں بھائی یہ تو اسم نے, یہ نون زبر ہونا چاہیے, نون ساکن ہونا چاہیے. مگر کسی کی مجال نہیں کہ نبی کی موجودگی میں جس نے لکھ لیا تو بعد میں اس میں کریکشن کرے. 1400 سال سے آج تک جہاں بھی چھپتا ہے عین الف لکھا جاتا ہے, عین نون نہیں لکھا جاتا. ہم صرف اور ناو کے طلبہ کو یہ سوال دیتے ہیں کہ یہ تنوین کیا ہے, وہ بےچارے سر پٹولتے رہتے ہیں بیٹھ کے, یہ پتہ نہیں کوئی کہتا ہے یہ تنوین خوبصورتی کے لیے لگی ہے یہاں پہ, ٹھیک ہے نا, کوئی وزن بنانے کے لیے, کوئی چکر کے لیے. اصل جواب یہ ہے کہ یہ وہ ایسا ہی ہو گیا, ٹھیک ہے نا. تو ایسے بہت ساری قرآن مجید میں مثالیں ہیں. تبھی ہی کہتے ہیں نا, قرآن کا جو لکھنے کا طریقہ ہے یہ اپنے طریقے سے نہیں لکھ سکتا آدمی, کہ عربی آتی ہو تو میں لکھ سکتا ہوں, خط لکھیں آپ کچھ بھی لکھیں, لیکن قرآن دیکھ کے اتارنا پڑے گا, جیسے وہ لکھا ہوا ہے ایسے ہی لکھنا پڑے گا. تو میرے بھائی یہ اس امت پر اللہ کا بڑا احسان ہے, قرآن بھی محفوظ, اس کی تلاوت بھی محفوظ, اور جو مسجدیں رمضانوں میں آباد ہوا کرتی تھیں وہ آبادی بھی الحمدللہ محفوظ. تو یاد رکھو, جو مسجدوں کو آباد کرنے میں حصہ ڈالے گا تو یہ وراثت ہے جو اسلاف سے ملی ہے, آگے امت میں منتقل کر رہا ہے وہ. سمجھ رہے ہیں نا, ہمارے باپ داداؤں نے چونکہ اس کی حفاظت کی ہے, روحانی باپ دادا بھی اور جسمانی باپ دادا بھی, تو یہ ہمیں ان سے وراثت ملی ہے, تراویح میں قرآن پڑھنا بھی اور سننا بھی. تو اسی وراثت کو آگے اپنی اولادوں میں ہم نے منتقل کرنا ہے. علم کتابوں سے نہیں منتقل ہوتا جیسا سینوں سے منتقل ہوتا ہے. تراویح کی نماز کا جو ثبوت ہے نا امام اربا, کوئی بھی کتابوں سے دلیل نہیں پکڑتا. سارے امام مالک بھی کہتے ہیں اہل مدینہ 20 پڑھتے ہیں, 16 اضافی پڑھتے ہیں, اور امام ابو حنیفہ بھی کہتے ہیں کہ انہوں نے کوفہ کے عمل کو دیکھا, امام شافی کہتے ہیں مکہ میں سارے پڑھ رہے ہیں. تو یہ سارے کیا سینہ بسینہ کو فالو کر رہے ہیں. تو ہمارا جو دین ہے نا, اگر ہم اس کو محفوظ کریں گے نا, ہم پڑھیں گے تو آگے ہماری نسل بھی پڑھے گی. اور اگر ہم کتاب میں فتویٰ دے کے چلے جائیں گے اتنی رکعتیں پڑھنی چاہیے, خود نہیں کریں گے, تو آگے نہ کتابوں کو کوئی پڑھے گا نہ کسی کے پاس اتنا ٹائم. تو میرے بھائی اس لیے بھی مسجدوں کو آباد کرنا چاہیے, قرآن کی تلاوت کرنی چاہیے, اپنے بچوں کو پڑھانا چاہیے, کہ ہمیں اسلاف سے اور پیغمبر سے جو وراثت ملی ہے ہم نے اس وراثت کو آگے منتقل کرنا ہے, اور آگے منتقل کر کے مرنا ہے, تاکہ قیامت کے دن ہم کہیں اللہ سے, اے اللہ جیسے ہمیں اپنے بڑوں سے جو علمی سرمایہ ملا تھا ہم نے وہ سرمایہ آگے منتقل کر دیا ہے. اللہ تعالیٰ سمجھنے کی عمل کی توفیق عطا فرمائے. سبحانک اللہم بحمدک. یہ سیڑھیاں جو ہے نا پورے رمضان میں جو قرآن کی تفسیر بیان کی ہے نا یہاں پہ, اس کی سیڑھی تیار ہو گئی ہے, وہ باہر مل رہی ہے, پیسوں کی مل رہی ہے, فری میں پیسوں کی مل رہی ہے. سبحانک اللہم.